بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. سورة آل عمران کی آیت نمبر 188 ہے. قرآن پاک کی آیت تو اصلا برکت کے لیے پڑھتے ہیں, اس میں اس سے دلوں کو شفا ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ موضوع سے متعلق بھی ہوتی ہے, لیکن تفسیر اس آیت کا بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, یہ نہ ہمارا کام ہے. اس آیت کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں جو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہرگز مت خیال کرو, لا تحسبن الذین یفرحون, کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں, اپنا برا کام کیا ہے, برے کام کیے ہیں انہوں نے, لیکن اس پہ خوش ہوتے ہیں. یفرحون بما اتوا, جو انہوں نے کیا ہے, جو وہ لے کے آئے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں, اور جو کام نہیں کیا, وہ یحبون ان یحمدوا, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا, بما لم یفعلوا, جو نہیں کیا ہے اس کے اوپر وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں, اپنی تعریف چاہتے ہیں, وہ بھی ایسے کام پہ جو کہ کیا نہیں ہے. بس ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ عذاب سے بچیں گے, بلکہ ان کو دردناک سزا ہوگی. تو یہ جو آیت ہے یہ وعید تو ہے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کے خاص فعل کے بارے میں ہے, لیکن ایک صفت ظاہر ہوتی ہے خرابی کی یہود کی. وہ یہ بھی کرتے تھے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو کہ ان میں تھی ہی نہیں, وہ کرتے ہی نہیں تھے, اور چاہتے تھے کہ اس پہ ان کی تعریف کی جائے. تعریف تو ہر اب تعریف کا چاہنا, اپنی مدح چاہنا تو ہر صورت میں برا ہے, اور اس پر سے یہ کہ ایک بات آپ نے کی ہی نہیں ہے اور پھر اپنی تعریف چاہ رہے ہیں, اور وہ بات کیا ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بد کرداری یہ تھی ان کی, یہود کی, کہ وہ جو حق احکام تھے, جو احکام تھے اللہ تعالیٰ کے, جو ان کی کتاب میں دیے ہوئے تھے, جو سب سچے تھے, ان کو چھپا جاتے تھے, ان کو چھپا جاتے تھے, اور جو نیک کام نہیں کیا, یہاں ہے کہ جو وہ نیک کام نہیں کرتے تھے اس کی تعریف چاہتے تھے. تو وہ جو نیک کام نہیں کیا اس سے مراد ہے اظہار حق, وہ تو چھپا دی انہوں نے جو چیز تھی, احکام تھی اپنی کتاب میں, جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی, اور اس کے بعد اظہار حق کیا نہیں انہوں نے, اور پھر چاہتے تھے تعریف اس بات کی کہ ہمیں اظہار حق کی تعریف مل جائے کہ ہم نے اظہار حق کیا, اور ان کا دھوکہ نہ معلوم ہو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہود نے یہی حرکت کی, تو یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ تو خیر کلام پاک کی آیات ہیں, اس میں علماء کی تفاسیر ہیں اور بہت کچھ ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ علماء کا کام ہے, ہمیں تو صوفیوں والی ایک چھوٹی سی چیز سے غرض ہے. یہاں پہ اس آیت کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کتاب لکھی ہے مسائل السلوک, اس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کلام پاک کی مختلف آیات سے جو سلوک کے مسائل نکلتے ہیں, یعنی تزکیہ نفس کے اور اصلاح سے متعلق, وہ نکال کے لکھ دیے. تو اس آیت سے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جو مسئلہ سلوک کے بارے میں نکالا ہے وہ یہ ہے, فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ان صوفیہ کی بھی مذمت ثابت ہوتی جو اپنی مدح کرواتے ہیں. یہ رواج ہی بہت بڑھ رہا ہے, اور میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں اور اپنے احباب کی اصلاح کے لیے. اس سے ان صوفیہ کی بھی مذمت ثابت ہوتی ہے جو اپنی مدح کرواتے ہیں, کیونکہ وہاں قرآن پاک میں ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, تو جو اپنی مدح کرواتے ہیں ان کی مذمت ہو گئی ثابت, حالانکہ وہ کمالات ان کے اندر ہوتے نہیں ہیں. وہ کمالات ان صوفی صاحب میں, ان شیخ صاحب میں نہیں ہیں, اور ہم میں سے ہر ایک کا یہی حال ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنے ایسے کمالات کے بارے میں چاہتے ہیں اس کو یہ تاثر قائم ہو جائے جو کمال ان میں ہے نہیں. اگر فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر یہ کمالات ہوتے واقعی تو بھی مدح بری ہے, مدح کا چاہنا برا ہے, پہنچے جائے کہ وہ کمالات ہی نہیں تو یہ تو اور زیادہ برا ہوا, اور اس میں ہم مبتلا ہیں. تو یہ میں نے خود اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے یہ صوفی تصوف میں جو لوگ ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کراتے ہوتے ہیں, یہ بہت جلد اس پھیرے میں آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کمال میرے اندر ہے, فلاں کمال میرے اندر ہے. یہاں تک نہیں چوکتے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس کو یہ تاثر ہو جائے کہ مجھے کشف ہوتا ہے تو یہ بھی صحیح, یہ بھی ہو جائے, اس کا تاثر بھی قائم ہو جائے, چونکہ چوکتے نہیں ہیں ان باتوں سے. کمالات ہیں نہیں اور اس کی مدد چاہتے ہیں. اچھا یہ تو میں سب کے لیے, میں تو اپنے لیے اور اپنے احباب کے لیے خاص کہہ رہا ہوں کہ اپنا جائزہ لو, اور جائزہ لوگے تو دیکھو گے کہ یہ برائی ہے, اور یہ برائی یہودیوں کے لیے سب برائی قرار دی گئی, تو ظاہر ہے مسلمان میں ہونا تو اور بھی بری بات ہے. اور یہ جو کلام پاک کی آیت ہے تو یہودیوں کے لیے, لیکن یہودی تو کلام پاک نہیں پڑھتے, کلام پاک تو ہمارے آپ کے پڑھنے کے لیے ہے. پتہ چلا کہ یہودیوں کا تو نام ہے اور ان کی برائی اس لیے بتائی گئی ہے کہ ہم اس سے بچیں, یہ مقصد ہے نا. تو یہ جو بلا ایک لپٹی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں میں تعریف ہو, یہی سب کچھ کراتی ہے, یہ بھی کراتی ہے کہ اس کو میرے بارے میں یہ تأثرات ہو جائیں. تہجد نہیں پڑھتے لیکن پھر بھی اس کو ایک آدھ بار پڑھ لی, دو بار پڑھ لی, تو اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں ہمیشہ ہی پڑھتا ہوں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ایک جانماز لا کے دیا کہ حضرت یہ آپ کو جانماز دے رہا ہوں تبرکن, تبرک کے لیے, کہ آپ اس کے اوپر تہجد پڑھ لیجئے گا کچھ دن, یہ 40 دن, اور پھر مجھے دے دیجئے گا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہنس کے کہ پہلے یہ تو معلوم کیا ہوتا کہ میں تہجد پڑھتا بھی ہوں پابندی سے کہ نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بالکل صاف صاف لوگوں کو کہہ دیتے تھے بالکل سنجیدگی سے کہ میں بقسم کہتا ہوں روزے سے ہوں, باور کرو گے, بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص دنیا میں کوئی نہیں. کبھی بھی اپنی تعریف کی طرف نہیں جاتے تھے, پھر تعریف کروانا. یہی حال حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا, تعریف کہاں. ایک مرتبہ ایک شخص نے میرے سامنے تعریف کر دی, میرے سامنے کی بات ہے, حضرت نے اس کو فوراً ڈانٹ دیا, نہیں تعریف مت کرو. یہ تھوڑا ہی کہ تعریف کروا رہے ہیں, بلکہ اور زیادہ اس کے اوپر بیٹھ جائے بات. ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب سے پوچھا یہ مسئلہ, یہ تصوف کا مسئلہ ہے, کہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کی عقیدت جب زیادہ ہوگی تو زیادہ فائدہ ہوگا, اصلاح ہوگی. اصلاح کے لیے ضروری ہے اعتقاد, اعتقاد نہیں ہوگا تو اصلاح نہیں ہوگی. تو میں نے حضرت سے پوچھا نواز صاحب سے کہ حضرت اگر مرید ہو کوئی تو مرید میں اعتقاد بیٹھانے کے لیے کوئی باتیں ایسی کر دی جائیں تو یہ صحیح ہے؟ حضرت نہیں, ہمارا یہ طریقہ نہیں, ہمارا یہ طریقہ نہیں. اس وقت تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا, لیکن اب اس آیت سے بہت صاف ہے, اس آیت سے بہت صاف ہے. تم اپنی تعریف کیا کروانا چاہتے ہو, اپنی تعریف کیا کسی کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو, یہ ایک بلا ہے. اچھا یہ کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ صاحب لوگوں میں ہے, لوگوں میں کہنے سے کام نہیں بنتا, ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے, ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے, اور میں خود اپنا جائزہ لے رہا ہوں. یہاں تو یہاں تک ہو رہا ہے کہ ہو تو بہت کچھ ہو رہا ہے, ہمیں دوسروں سے غرض نہیں, ہمیں اپنی ہی دیکھنی چاہیے. تاریخ بہت بری چیز ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے, مدح کرے, تو تم اس کے منہ میں مٹی جھونک دو. اور ہم تاک میں رہتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس سے ان کے اوپر بڑا یقین ہو جائے اور بڑا اچھا تاثر بیٹھ جائے, پھر تعریف ہی تعریف ہو رہی. حتیٰ کہ شوہر بیوی سے تعریف کا خواہاں, خیر وہ تو آسانی سے حاصل نہیں ہوگی. اگر آپ اڑ کے بھی دکھائیں گے تو وہ کہیں گی کہ یہ تو ٹیڑے ٹیڑے اڑتے ہیں. یا اسی طرح کی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, ہم کرتے ہیں, پھر کہاں سے اصلاح ہوگی؟ اصلاح تو نہیں ہوگی. صاف حب جائے, صاف حب مدح, ہم مبتلا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایک جگہ اس طرح کی حدیث شریف ہے کہ اگر کسی نے تمہاری تعریف کی تو گویا اس نے تمہیں کند چھری سے ذبح کر دی. حدیث قدسی میں ہے کہ تکبر میری چادر ہے, جو اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اس کو میں دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دوں گا. ایسا سخت مضمون ہے. اور جہاں عجب ہوگا, جہاں یہ ہوگا, حب مدح ہوگی, وہاں تکبر ہو جائے گا. العظمت ازاری, عظمت میری تہمت ہے, والکبریاء ردائی, اور کبریائی میری چادر ہے. فمن ناز عنی فیہما, اس میں سے کسی نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی, اس میں سے کچھ حصہ لینا چاہا, قسم تو کہ میں سواد سے کہ میں اس کی گردن توڑ دوں. اس طرح سے حق تعالیٰ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا, عزت تو بس صرف اللہ کے لیے ہے, کسی دوسرے کو حق ہی نہیں ہے کہ مخلوق میں اپنی عزت کرائے. اور اپنی تعریف کرانے کا مقصد تو یہی ہے کہ اپنی عزت بڑھوائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا تباہ نہیں کر سکتی, دو بھوڑے بھوکے بھیڑیے, جتنا کہ حب جا اور حب مال انسان کے دین کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ہے ایسی خطرناک چیز. اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ کسی طرح سے یہ بیماری ہمارے دلوں سے چلی جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ مضمون پڑھ دیتا ہوں, ان کے مضمون میں بڑی برکت ہے. فرماتے ہیں یہ جا ہے, سمجھ لیجیے جا, حب مدح, تعریف, اپنی عزت بڑھانا, اپنی وقت بڑھانا, دلوں کے دلوں کو مسخر کرنے کی کوشش کرنا. اور یہ تو سچ سے تو برا ہے ہی ایک درجے میں, اور جھوٹ جیسا کہ کلام پاک کی آیت میں آیا کہ وہ کیا بھی نہیں, وہ چیز ہے ہی نہیں, وہ کمال ہے بھی نہیں, اور پھر بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس کمال کا میرے گمان ہو جائے تاکہ میری عزت بڑھ جائے, میری تعریف ہو جائے. کتنی بری بات ہے جس میں ہم مبتلا ہیں. اپنا جائزہ لیں گے تو پتہ لگے گا, ایسے پتہ نہیں لگے, کیونکہ یہ رذیلا ہے. دیکھیے رذیلا جو ہے, رذیلا نفس کی فطرت ہوتا ہے, یہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رذیلا نفس مجھ میں نہیں ہے, یہ کہنے والا اس میں یقیناً مبتلا ہے. اس کی کئی مثالیں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے صاف یہ قانون بتایا کہ اگر تم کہو کہ میں انکار کرتا ہوں اس رذیلا نفس کا, نہیں میں اور ایسا لا حول ولا قوت, میں اور ایسا کروں گا کہ اپنی جھوٹی تعریف کرواؤں گا, لا حول ولا قوت, ایسا کر سکتا ہوں, میں تو بڑا پاک ہوں, بس یہ جھوٹا ہے. کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس میں یقیناً مبتلا ہے, اس کو احساس بھی نہیں. جیسے گٹر میں کوئی گر جائے, تھوڑی دیر تک تو بدبو آتی ہے, اس کے بعد بدبو آنا بند ہو جاتی ہے. تو کیا وہ بدبو ختم ہو گئی؟ بدبو ختم نہیں ہوئی, ناک سن ہو گئی. وہ اتنا زیادہ کثرت سے وہ کر رہا ہے اس شام کو کہ اب اس کو احساس نہیں رہا, گناہ کا احساس ہو رہا. تو شوہر بیوی کے دلوں میں اس طرح سے, ارے کس کی وقت, کیسی وقت, خدمت کرو, حقوق ادا کرو, کہاں کی تعریف حاصل کرنے. فرماتے ہیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ, اس فن کے امام ہیں تصوف کے, کہ اے عزیز جان, یعنی معلوم کر, یعنی سمجھ لے, جا بھی مال کی طرح ہے. جس طرح مال سب برا نہیں بلکہ بقدر کفایت مال زاد راہ آخرت ہے. اور کثرت مال میں اگر دل مستغرق ہو جائے, کثرت مال بھی برا نہیں لیکن مستغرق ہو گئے اسی میں کہ بس وہی دل پہ سوار ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی مال کی محبت بڑھ جائے, تو مال راہ آخرت میں راہزن ہو جاتا ہے, اب یہ آخرت کا ڈاکو بن گیا. یہی حال بالکل جاہ کا ہے. اگر کہ اگر حد سے بڑھ جائے, اور وہ حد کیا ہے, وہی عرض کرتا ہوں, ایک حد تک جاہ حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ تھوڑی سی بھی جاہ نہ ہوگی تو انسان بالکل ہی مصیبت میں پڑ جائے گا. اس مصیبت سے بچنے کے لیے جاہ خود جو ہے حرام نہیں ہے, کیونکہ خاص حد تک تو ضروری ہے. اگر جاہ بالکل نہیں ہوگی تو آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, ایک آدمی آئے گا, ایک چانٹا لگائے گا, اوکے یہ کام کر, یہ وزن اٹھا, آپ کی تو عزت ہی نہیں کرا, یہ برداشت سے باہر ہو جائے گا, تو آپ دین کے بھی رہیں گے دین کے بھی نہیں رہیں گے, حقوق کیا تھا. تو اتنی جاہ تو ضروری. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دیجیے, یعنی مجھے اپنے عیب نظر آئے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی عیون الناس کبیرہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے عیبوں کو دوسروں کی نظروں سے چھپا دی, کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے لوگ تنگ کرنے لگے, مارنے لگے, پیٹنے لگے, مجھ سے بیگار لینے لگے. یہ مقصد ہے اس دعا کا. تو کچھ جاہ تو ضروری ہے. دیکھیے یہ ہے حضرت امام بزائی رحمۃ اللہ کمال ہی حکیم الامت رحمۃ اللہ کا اعتدال ہے. جاہ حرام ہے, لیکن جاہ خود جو ہے ایک ضروری چیز ہے, اس کا ایک درجہ ضروری ہے, اس کا حاصل جس سے مال بھی ایک حد تک ضروری ہے, نہیں کرو گے قصب معاش کو فریضہ بنا دیا گیا. اسی طرح سے ایک جاہ کا بھی ایک درجہ ضروری ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے, نہیں سمجھیں گے تو حرام میں مبتلا ہوں. سمجھنا ضروری کہ کہاں تک جاہ جائز ہے اور اس کے بعد کہاں پہ حرام ہو جاتی ہے. اب انہوں نے مثال دی, اس سے کافی سمجھ میں آ جائے گا. اگر استاد کے دل میں طالب کی قدر نہ ہوگی تو اس کو وہ تعلیم نہیں کرے گا, کچھ تو وقت ہوگی اس طالب علم کی, تو طالب کو اتنی جاہ طالب کی بھی ضروری ہے استاد کے دل میں. سمجھ لیجیے, اگر میرے دل میں بھی یہ تو ایسی ہے, یہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اس کو پڑھایا جائے, ختم ہوگا, کیا پڑھائے گا استاد. تو اتنی وقت استاد کے دل میں ضروری ہے طالب کی, کہ طالب علم کو پڑھا سکے, ورنہ وہ نہیں پڑھائے. کچھ تو دلچسپی لینی پڑے گی پڑھانے میں, تو کچھ تو وقت ہوگی. چلیے, ہمیں تو ہوتا رہتا ہے بعض اوقات, یعنی اس قدر جاہل قسم کے لڑکوں سے حساب کا پڑ جاتا ہے کہ سوچتے کیا کریں, کیسے پڑھائیں, چھوڑو ان کو پڑھانی نہیں چاہیے, چاہیے بہت چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو یہ سب چیزیں پڑھائے. کورس میں سے کتنا حصہ پڑھاتے, بہت کم. اس وجہ سے ان کی وقت دل سے نکل گئی, بالکل جاہل جھپٹ ہے, اس کو کون پڑھا سکتا ہے, وقت ہی ختم ہو گئی. تو استاد کیا پڑھائے گا, پڑھائے گا بھی تو رسمی پڑھا دے گا اپنا تنخواہ لینے. یہ تو ان استادوں کی ہے جو بغیر تنخواہ سے پڑھاتے ہو. اگر شاگرد کے دل میں استاد کی منزلت نہ ہوگی تو اس سے وہ تعلیم نہیں لے گا. استاد کو سمجھتے ہی نہیں کچھ, تو اسے کیوں تعلیم لے گا. تو طلب جاہ بقدر کفایت جائز ہے, جیسے طلب مال بقدر کفایت درست ہے, لیکن ایک درجے میں آپ پہنچ کر ایک حال ہو جاتا ہے جس وقت یہ جائز بھی پسند نہیں آتا, یہ حال. لیکن آدمی جاہ کو چار طریقے سے طلب کر سکتا ہے, لیکن اب جاہ تو ہے, تھوڑی سی جاہ تو ضروری ہے. اتنی جاہ کہ ہمارا دنیا کے کام بنتے رہیں اور ہماری ایسی حالت نہ ہو جائے کہ لوگ ہمیں چپتی مارتے رہیں. وہ قصہ لکھا ہے کہ ملمت رحمۃ اللہ نے کہ ایک شیخ تھے, وہ کہیں جا رہے تھے جنگل میں, کرامت تھی ان کی, تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے, وہ اسے سب خوف زدہ ہے, سانپ کو نصیحت کی پورے جنگل میں تمہاری وجہ سے لوگ مرتے ہیں, تم کس کو کاٹ کھاتے ہو, تم کاٹ کھاتے ہو, یہ تو غلط بات ہے, ظلم کرتے ہو فلاں. تو سانپ نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں, اور کہا کہ توبہ کیا, اور توبہ اس پہ کروائی کہ دیکھ کسی کو کاٹ نہ ملتا. سانپ جیسے جانور کو توبہ کرا دیا, چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب واپس, کچھ چند دن کے بعد ہی جب واپس آئے, اسی راستے سے گزرے, تو دیکھا کہ وہی سانپ ایک جگہ کونے میں پڑا ہوا ہے اور لہو لہان ہو رہا ہے, زخم ہی زخم ہے. پوچھا کیا ہوا, کہ آپ نے کہا تھا کاٹنا مت, تو اب ہر ایک آ کے مجھے کاٹ رہا ہے. ہر پرندہ آتا ہے وہ مجھے چونچ مار دیتا ہے, کوئی کیڑا آتا ہے وہ مجھے کاٹ لیتا ہے, میں کسی کو کاٹتا نہیں. آپ کی آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے, کیسے میں آپ کی بات کی مخالفت کروں؟ تو شیخ نے کہا کہ بھائی میں نے کاٹنے کو منع کیا تھا, پھنکارنے کو تو منع نہیں کیا تھا, تو پھنکارا کر سب بھاگ جایا کریں گے. تو اتنی جا ضروری ہے, اتنی جا ضروری ہے کہ لوگ ہی نہ کاٹنے لگ جائیں. تو جا کو حاصل کرنے کی تدبیریں بھی ضروری ہیں, تو اس میں کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے. فرمایا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ طلب جاہ کے دو طریقے حلال ہیں اور دو طریقے حرام ہیں, کل چار طریقے ہیں. جاہ کو حاصل کرنے کے چار طریقے بتائے ہیں, ممکن ہے اور بھی ہوں, کہیں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس یہ کلی ہے اور یہ اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے, علم کا کوئی علم کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں پہ چار طریقے بتائے ہیں جس میں سے دو حلال ہیں اور دو حرام ہیں, بشرطے کہ بقدر کفایت. اس کی شرط تو لگی ہوئی ہے شروع سے کہ بقدر کفایت جا حاصل کرے تو بھی دو طریقے حلال ہیں اور دو طریقے حرام ہیں. حرام طریقے میں سب سے پہلے کہ اپنی عبادت کا اظہار کر کے جاہ طلب کرے, یہ تو بالکل حرام ہے, ریا ہے, شرک اصغر ہے کہ اپنی عبادت لوگوں پہ جتلائے, اپنی پارسائی جتلائے, اپنا تقوی بگھارے, اپنا کش جتلائے, اپنے اچھے اچھے خواب لوگوں کو بتلائے, ہمارے بارے میں فلاں شخص نے یہ خواب دیکھا ہے جیسے بات کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ سب غلط ہے, چونکہ یہ تو دینی چیزیں ہیں, دین کے متعلق اپنی یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے. یہ نفلیں پڑھ رہے ہیں یا جو بھی ہے, بہت سے کام کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ عزت لوگوں میں بڑھ جائے, تو وہ عبادت تو نہیں, وہ تو شرک اصغر ہے, ریا ہے, حرام ہے. اس سے جاہ کا حاصل کرنا, عبادت کا اظہار کر کے طلب کرنا, یہ بالکل حرام ہے. عبادت تو بس اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس طریقے سے طلب جاہ حرام ہے. اور دوسرا حرام طریقہ ایک اور ہے جو اس آیت میں ابھی جو تلاوت کی گئی آیت, اس میں یہ طریقہ دیا ہوا ہے کہ دغا دے اور اپنے طے ایسی صفت کے ساتھ موصوف کرے جو اس میں نہ ہو. بالکل یہی آیت ابھی یہی پڑھی گئی نا, لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. ایسی صفت اپنے اوپر ثابت کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں, یہ دھوکا ہے, یہ دھوکا ہے, چاہے یہ دنیاوی صفت ہو یا دینی صفت. اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ چلیے مانا کہ دنیاوی صفت کی بنا پہ وہ جاہ طلبی کر رہا ہے اور دھوکا بھی نہیں دے رہا ہے. ایک شخص دھوکا بھی نہیں دیتا اور عبادت کو بھی ذریعہ نہیں بنا رہا ہے, لیکن ایک صفت اپنی بتا کر ایک جاہ چاہتا ہے جو ایک درجے میں تو جائز ہے, کیونکہ ان دو میں شامل نہیں ہے. دغا دے نہیں رہا ہے, دھوکا دے نہیں رہا ہے, اور عبادت کو ذریعہ نہیں بنا رہا ہے اپنی عزت کا, بلکہ ایک ایسے کمال کو بتا رہا ہے جو کہ اس کے اندر واقعتاً ہے, اور وہ کوئی دینی کمال نہیں ہے, دنیاوی کمال ہے. تو یہ کمال بتا کر اپنی عزت بڑھوانا جائز ہے بقدر کفایت جہاں تک ہو, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر کہیں اور چلی جاتی ہے. ان کی نظر یہاں پہ جاتی ہے کہ یہ کمال میرا کہاں ہے, یہ کمال تو میرا نہیں, وہ تو اس کی کمال کی نفی ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ پھر وہ اس کو بھی دغا سمجھتے ہیں, وہ اس کو بھی دغا سمجھتے ہیں کہ میں وہ کمال کسی کو بتاؤں جو واقعتاً ہے, چونکہ اس کو وہ اپنا کمال سمجھتے ہی نہیں, بلکہ اس میں تو ان کو اپنے عیب نظر آتے ہیں. یا تو پھر وہ پی ایچ ڈی کی وہ ڈیزرٹیشن لکھی, اور لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی ہے, فنا ہے, مجھے اپنا ایپ پتا ہے, مجھے اپنی ڈیزرٹیشن کے سارے ایپ معلوم ہے, چنانچہ میں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی کو پیش کی جائے. کریں گے آپ پیش؟ اس کے ایپ پتا ہوں گے تو پیش نہیں کریں گے, یہ تو ایپ سے بھری ہوئی, یہ تو ایپ سے بھری ہوئی ہے, اس کو کیا پیش کیا جائے؟ یہ حال ہو جاتا ہے آخر میں, تو یہ حال ہو جاتا ہے. تو وہ پھر تو جا پہ لات مارتا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے جو جائز طریقہ تھا وہ بھی جہاز سے گیا. تو دوسرا حرام طریقہ ہے, مثلا یوں کہے کہ میں علوی ہوں, میں سید ہوں, میرا نسب یہ ہے, میں فلاں پیشہ جانتا ہوں, یہ ایسا ہے جیسے دغا سے مال طلب کرنا. اور دو طریقے جو جائز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی چیز سے طلب جاہ کرے جس میں دھوکا نہ ہو اور وہ چیز عبادت نہ ہو. یہ تو ایک طریقہ ہوا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جاہ حاصل کرنے کا کہ اپنا عیب چھپا لے, عیب کو نہ بتائے. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کیا ہے کہ اپنے عیب بتائیں تاکہ جاہ آئے ہی نہیں. ذرا بھی اتنا بھاگے ہیں جاہ سے, ابھی بات آ جائے گا وہ قصہ. اور وجہ یہ ہے کہ عیب یہاں گناہ کے معنوں میں, کہ ایک فاسق اپنا گناہ چھپاتا ہے, فاسق اپنا گناہ چھپاتا ہے تاکہ لوگوں میں بالکل بے عزتی نہ ہو جائے. یہ جائز ہے, بلکہ گناہ کا تو ویسے بھی. اب حکیم اب کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو سمجھو کہ جب حب جاہ دل پر غالب ہو جاتی ہے, یعنی یہ چیز غالب ہو گئی کہ لوگوں میں میری عزت ہو, تو یہ دل کی بیماری ہو جاتی ہے اور علاج کی حاجت پڑتی ہے. اس واسطے کہ وہ محبت مال کی طرح ضرور بالضرور آدمی کو نفاق میں, ریا میں, جھوٹ میں, فریب میں, عداوت میں, حسد میں اور متعدد گناہوں کی طرف کھینچتی. یہ چیز اتنی ہے شدید کہ جت اکثر گناہ ہے اسی میں ہوتے ہیں ہمارے آپ کے گناہ. لکھا حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو اصل جڑ ہے تمام گناہوں کی باطنی وہ دو ہی ہے, ایک شہوت اور ایک حب جاہ کبر سے متعلق. ہمیں جو نقصان پہنچتا ہے شہوت سے تو بہت کم پہنچتا ہے کیونکہ وہ تو روکنے والے بہت ہیں. کبر سے اس کا تو کوئی روکنے والا ہی نہیں, آپ نے دلی دل میں سوچ لیا اسی میں کام سارا تو کام اسی ہو رہا ہے. بلکہ آج کل کا تو معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ اپنی تعریف کرانے کو برا کون سمجھتا ہے. بہت سے لوگ تو اس کو مزید تعریف والی بات اسکولوں میں بچوں کو ہی سکھایا جاتا ہے کہ ایسی حرکتیں کرو جس سے تمہاری تعریف ہو, ماں باپ ہی سکھاتے ہیں. تو یہ اب تو دماغ سے نکل گیا ہے کہ اپنی تعریف طلب کرنا یا اپنی عزت لوگوں کے دلوں میں بڑھانا ہی کوئی بری چیز ہے, اور دسیوں بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. یہ محبت مال سے بدتر ہے کیونکہ اس سے زیادہ آدمی کی طبیعت پر یہ غالب ہو جاتی ہے چیز حب جاہ. اور جو شخص جاہ و مال اس قدر حاصل کرے جس میں اس کا دین سلامت رہے, گناہ نہ کرے اور اس سے زیادہ نہ چاہے, وہ شخص بیمار نہیں, اس لیے کہ اس نے حقیقت میں جاہ و مال کو دوست نہیں رکھا بلکہ فراغت کو. وہ چاہتا ہے تھا کہ مجھ کو کوئی تنگ نہ کرے, میرے کام بنتے رہے, کھانا پینا ملتا رہے, اس کے لیے اس نے مال و جاہ حاصل کی, بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے رہے. یہ تو مال و جاہ سے یہ بیماری نہیں ہے. لیکن اکثر ایسا ہی ایسا نہیں ہوتا, اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور تمام چنانچہ ایسے شخص کا جو بیمار ہے اس کا تمام خیال بس مخلوق ہی میں ڈوبا رہتا ہے کہ مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے, مخلوق مجھے کیا سوچے گی, مخلوق کیا سمجھے گی. تو اکثر بعض بچے جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ بال بڑے رکھیں گے بیماری آ گئی, باپ کہتا ہے بال بھی چھوٹے کرو, نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ وہ یہ سماج چاہتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان میں میری ایک عزت ہو, بال بڑے ہونے سے ایک عزت ہوتی, فیشن ہے. تو خوب گھس گیا بیچا, بس اب یہ چلا تو ہر وقت یہی دیکھ رہا ہے کہ خلق مجھے کیوں کر دیکھتی ہے, مجھے کیا کہتی ہے اور میری نسبت کیا اعتقاد رکھتی ہے. کسی کام میں ہو مگر اس کا اسی کا خیال اس کے دل میں ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, لوگ مجھ پہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس بیماری کا علاج فرض ہے, اور اس کا علاج دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک علاج علمی ہے اور ایک علاج عملی ہے. ان چیزوں کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے بغیر اس کے. ایک علاج علمی ہے, پہلے تو علمی علاج سمجھ لیجیے, کیونکہ سوچ ہے کہ بیماری سوچ کی ہے کہ لوگوں میں میری تعریف ہو. جہاں یہ چیز آئی وہ یقیناً کبھی نہ کبھی جھوٹ کے ساتھ بھی اپنی جاہ طلبی کرے گا. یہ ہے ہی ایسی چیز. یہ میں اپنے علاج کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں. ہو جاتا ہے, رذیل نفس ہے اپنی جگہ کے اوپر, یہ اپنا کام کر جاتا ہے سانپ کی طرح سے دس دیتا ہے. ایک ذرا سا ایک جملے میں کام کر جاتا ہے, ایک جملے میں کام کر جاتا ہے. اس انداز سے بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو فلاں بات کا یقین ہو جائے حالانکہ وہ بات واقعتاً صحیح بھی نہیں. علمی علاج یہ ہے کہ اس کی مذمت جو آئی ہے حدیث شریف میں تو سوچو, اور دنیا میں جو آفتیں اس کو بھی سوچو. دو چیزوں کو سوچنے سے اس کا علاج سوچ ہے نا, سوچ کا علاج سوچ سے ہوتا ہے.
ان میں غور کرو کہ دنیا میں تو یہ آفتیں ہیں کہ طالب جا ہمیشہ رنج میں رہتا ہے اور ہمیشہ اس چکر میں رہے گا کہ مخلوق کی رعایت کرے, مخلوق کی رعایت کرتا ہے. چنانچہ یہ حد سے جب بڑھ جاتا ہے مخلوق مرد عورتوں کی رعایت تاکہ اس عورت کے دن میں بھی وقت ہو, چنانچہ یہ اکثر سبب کفر کا بن جاتا ہے. ایک صاحب تھے جنہوں نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے وصال کے اوپر ایک قصیدہ لکھا تھا, عجیب قصیدہ تھا. اسی کا یہ شعر ہے کہ گو صحابی گو نہ تھا نمو نہ تھا صحابی کا, ان کا ہی ہے. ایک روز ہم لوگ حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس قصیدے کو حضرت نے اپنی کتاب ماتل حکومت میں پورا قصیدہ لکھا ہوا ہے. اور اسی دن بعض دوسرے بزرگ حضرات بھی تشریف لائے ہوئے تھے, حضرت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے یہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا, کافی اشعار اس کے پڑھے مجلس میں, اور اس کے بعد سنایا کہ یہ قصیدہ فنا کا لکھا ہوا تھا. آج خبر آئی ہے کہ وہ قادیانی ہوگی, کسی کا خط آیا کہ کہنے لگے کہ یہ ہوا کیسے, ایسا شخص جو ان کی صحبت بھی دیکھ چکا ہے لیکن اصلاح نہیں لی تھی, ظاہر سی بات ہے اصلاح تو نہیں لی, قادیانی ہو گیا. کیوں قادیانی ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اکثر یہ محور جہاں بگڑا ہے وہ کسی عورت کا ہوتا ہے. بس اسی سے یہ فرمایا, لیکن بالکل صحیح فرمایا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے, حالانکہ اپنے بیٹے اپنے بھتیجے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر جگہ ساتھ رہے, انہوں نے ساتھ دیا. حتیٰ کہ جب بائیکاٹ ہوا وہ غزوہ وہ اس میں شعب ابی طالب میں, کتنے دن رہے اس میں؟ 3 سال. کھانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا, سب نے بائیکاٹ کر دیا تھا. 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بھی اپنے کو اسی مشکل میں ڈالا اور بھتیجے کا ساتھ دیا, ایسی محبت, لیکن ایمان نہیں. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ بھی بہت محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائے تاکہ جہنم سے بچ جائے. تو اس پر آیت نازل ہو گئی کہ ہم اس کو ایمان نہیں دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ایمان دیں, ہم تو اس کو دیں گے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ایمان دیں. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہہ فرمایا مرنے سے پہلے, اے میرے چچا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے. کہنے لگے نہیں, اگر میں نے اب اس وقت کلمہ پڑھا تو قریش کی عورتیں یہ کہیں گی کہ جہنم کے ڈر سے مسلمان ہیں. دیکھا آپ نے کیا چیز تھی؟ وہی حب بیٹا, عورتوں کے دل میں وقت کی خواہش, بہت خراب چیز انسان کے ایمان کو لے جاتی ہے. تو اس کو سوچو, جا کی آفتیں جو دین و دنیا میں ہیں ان میں غور کرو. دنیا میں تو یہ آفتیں ہیں کہ جاہ کا طالب ہمیشہ رنج میں رہے گا, ذلت میں مبتلا ہوگا اور مخلوق کے دلوں کی رعایت میں مشغول رہتا ہے, اور جاہ اگر اسے حاصل نہ ہو تو خود ذلیل ہوتا ہے, اور اگر حاصل ہو جائے تو لوگ اس سے حسد کرتے ہیں. جس کو جاہ ہوتی ہے اس سے لوگ بہت حسد کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, اور یہ شخص پھر ہمیشہ دشمنوں سے نپٹنے میں لگا رہے گا, اس کو امن نہیں ہوگا. اور جا ایسی چیز ہے کہ خلق کا دل جلدی بھر جاتا ہے, وہ عزت نہایت ضعیف ہے جس کی بنا چند بدبختوں کے دل پر ہو, کہ ان کے دل میں اگر آ گیا تو یہ آدمی اچھا ہے, ان کے دل میں دوسرے لمحے پلٹ گیا تو ساری جا ختم ہو گئی. طالب جاہ کو دنیا میں رنج رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہے گا, یہ بات ضعیف العقل نہیں سمجھ سکتے. ضعیف العقل نہیں سمجھ سکتے. جسے بصیرت کامل حاصل ہو وہ خود جانتا ہے کہ اگر تمام روئے زمین کی سلطنت مشرق سے مغرب تک اس کو مل جائے اور ساری دنیا اس کو سجدہ کرے تو یہ امر خوش ہونے کے قابل نہیں, کیونکہ وہ جب مر جائے گا تو یہ بات جاتی رہے گی اور تھوڑے ہی دنوں میں نہ وہ ہوگا اور نہ یہ سجدہ کرنے والے ہوں گے کہ اسے کوئی بھی یاد نہیں کرتا. اور اس چکر میں اس نے جو حیات ابدی تھی جس میں سلطنت ابدی اس کو ملتی وہ کھو دے مرنے کے بعد. اسی لیے ہمارے حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے نواب اسد علی خان قیصر صاحب, سرد ہو جاتی ہے, سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, سرد ہو جاتی ہے, کیسا لفظ ہے, سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد, یہ اس کے کس کے بعد, موت کے بعد, یہ اس کے, یہ اس ہے نا, یہاں اس موت کے لیے آیا ہے. سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد, ایک ذرا سی بات ہے اے دل پھر کیا اس کے بعد, کیا کرے گا, یہاں یہاں عزت کما رہا ہے, وہاں یہ ہوگا رخ انک انت عزیز الکریم, انک انت, اب چکھیے تو بڑا عزت والا بنتا تھا, بڑا عزت طلب کرتا تھا, اب یہ جہنم کو چکھ, جہنم کی آگ کو چکھ, کیا فائدہ ان چیزوں, ایک ذرا سی بات ہے اے دل پھر کیا اس کے بعد, دنیا میں عزت چاہتے ہو, چنانچہ ہمارا غصہ, گھروں میں غصہ بہت ہے, جس کو دیکھیے تو غصہ اکثر یہ حب جاہ کی وجہ سے ہوتا ہے, بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے تو ایک عجیب مثال, عجیب چیز, ٹیسٹ لٹمس پیپر سے ٹیسٹ کرتے تھے پہلے, اب تو آج کل تو اتر کا ٹیسٹ نکلا ہے, آپ ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ بلڈ میں شوگر کتنا ہے. اسی طرح سے حضرت نے بتایا ہے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اگر اپنے نفس کے لیے آپ کے دل میں ناگواری پیدا ہوئی, یہی حب جاہ ہے, یہ حب جاہ کی کافی علامت ہے. اب صبح سے شام تک دیکھ لیجئے کہ آپ کو اپنے نفس کے لیے کتنی ناگواری پیدا ہوئی, اور ہم آپ کو دین کے لیے ناگواری پیدا ہوگی, بھول جائیے, کیونکہ دین کے لیے اگر ناگواری ہوتی تو سب سے پہلے تو اپنے نفس سے ہوتی, اپنے نفس سے کبھی ہوئی ہے, کبھی بھی نہیں, وہ جو ہوتی ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہوتی ناگواری, چاہے بیوی پہ ہو یا بچوں پہ, اپنے ہی نفس کے لیے ناگواری, کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کے ہوتی ہے کہ بچے ویسے نہیں نکل رہے ہیں, اس میں میری بے عزتی ہوگی, نام ہمارا خراب ہوگا, بدنام ہوں گے ہم, کیا تربیت کا وقت تھا تو تربیت نہیں کی, وہ غصہ کرنا اپنے نفس کے لیے, تو یہ تو ایک علاج ہے, یہ سوچو. اور دوسرا علاج یہ ہے عملی, جب تک دونوں علاج مل کے نہیں کام کریں گے علاج نہیں ہوگا, علاج کون بتائے گا, اپنی مرضی سے کرو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا, ایک بنانا پڑے گا شیخ تم کو, وہ بتائے گا علاج, اور ضروری نہیں کہ وہ سارے علاج بتائے, سب دوائیں سب کے لیے نہیں ہوتی, مطلب میں نے اپنے حضرت کو کہا, حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو حضرت نے ایک مرتبہ مجھے کہا کبر کا علاج کرو تنہائی, تو میں کبر کے علاج میں لگ گیا. ایک دن حضرت کو میں نے عرض کیا کہ حضرت کبر کے علاج کے لیے اگر آپ فرمائیں, تو اس زمانے میں حرم شریف میں ہجوم نہیں ہوتا تھا, تب تو عجیب حالت ہو گئی, اور ہوتا یہ تھا کہ دن کے بعد 10 بجے 11 بجے جائیں تو مختلف جگہوں کے اوپر فقیر قسم کے لوگ بیچارے لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے, میں نے کہا حضرت ان کے جا کے میں پیر دبا دیا کروں تاکہ کبر نکل جائے, تو حضرت نے کہا کہ نہیں, اتنا بڑا اتنا زیادہ کبر بھی نہیں ہے, اور اگر یہ کیا تو دوسری بیماری شروع ہو جائے گی, کہ جو میں ابترا, تو یہ شیخ کی بصیرت اور ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس شخص کے لیے کیا مفید ہے, جس شخص کے لیے کیا علاج مفید ہے. ایک کا قصہ لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ایک شخص تھا جو ان کے مرید تھے اس شیخ کے, اور یہ دونوں سب بڑے بڑے لوگ تھے, یہ جو مرید تھے عالم بھی تھے اور بڑی ہستی, انہوں نے حضرت کو عرض کیا اپنے شیخ کو کہ حضرت آپ نے جو ذکر وغیرہ بتایا وہ کر رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا, فائدہ کیا ہے کہ گناہ سے نفرت ہو جائے اور سب گناہ چھوٹ جائیں, یہی ہے فائدہ, اور کوئی فائدہ نہیں, اور کوئی فائدہ نہیں, ورنہ وہ فائدہ ہوگا, فائدے کا لطیفہ سنا ہے آپ نے, فائدے کا لطیفہ نہیں سنا ہے, فائدے کا لطیفہ, ایک ہوتا فائدہ اور ایک ہوتا فائدہ, وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کہا ہے, ہم لوگ حکیم الامت رحمۃ اللہ کے موبائل چھٹیوں کے زمانے میں پڑھتے تھے, صرف بس لطیفے ڈھونڈتے جاتے تھے, جہاں جہاں ہنسنے کی چیزیں وہ پڑھ جاتے تھے. کہا ہے کہ وہ ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے ایک دیہاتی کو کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو, نماز پڑھتے ہو, کہ نہیں نماز نہیں پڑھتا, کہ بھائی نماز پڑھا کرو, نماز بہت ضروری چیز ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا جی مجھے نماز سکھا دو میں پڑھوں گا, تو انہوں نے نماز سکھا دی کہ بھائی یوں پڑھا کرو, تو اس نے ٹھیک ہے نماز پڑھوں گا میں, وہ چلا گیا. کچھ دن کے بعد آیا تو پوچھا اس سے کہ کیوں بھائی نماز پڑھتے ہو, کہ ہاں جی نماز پڑھتا ہوں, وہ دیہاتی زبان میں بولا پڑھوں, اور بڑا فائدہ ہوئے. کیا فائدہ ہوئے, کہ سیٹے میں جاؤں ہوا نکلے ہے بڑا آرام ہو جاوے. تو یہ اس کا فائدہ تھا سجدے میں اس کی ہوا نکل رہی ہے ابھی بھی اس کی نماز باقی. تو ایک فائدہ ہوتا ہے اور ایک فائدہ ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا, وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مرید صاحب نے کہا کہ حضرت کوئی فائدہ نہیں ہے, یعنی گناہوں جو چھوٹنے چاہیے تھے جس طریقے سے, یہ باطنی گناہ جن کا ذکر ہو رہا ہے, یہ باطنی گناہ جب چھوٹتے ہیں تو ظاہری گناہ بھی سب ختم ہو جاتے ہیں. جب تک یہ باطنی چیزیں موجود ہیں بیماری کی حیثیت سے, دس گناہ ہوتے ہیں, غصہ اسی وجہ سے, نمائش اسی وجہ سے, اسراف اسی وجہ سے, شادیوں کے جو یہ الٹے سیدھے کھانے کا رواج ہے سب اسی وجہ سے, سب نام و نمود اور جاہ طلبی کی وجہ سے, فیشن اسی وجہ سے. یہ جو میک اپ کا قصہ ہے جو اب جا کھل کے سامنے اب آیا کہ اب شاید عورتوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میک اپ صحیح نہیں سوائے شوہر کے لیے, وہ بھی ایک حد کے اندر. یہ تھوڑا ہی کہ بیوٹی پارلر چلے جا رہے ہیں میک اپ کرانے کے لیے, تھوڑا بہت میک اپ شوہر کے لیے اتنی گنجائش ہے, باقی تو سب وہی حب جائے دوسری عورتوں کو دکھاتی وہی حب جائے, اور محرم مردوں کو دکھاتے تو اور تو بے حیائی کی بات ہے. تو وہ کا فائدہ نہیں, تو فائدہ تو یہی ہے کہ باطنی گناہ چھوٹ جائیں اور جو مقامات باطنی آئے شکر اور صبر یہ سب پکے ہوتے چل جائیں, رسوخ آ جائیں. یہ نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کس نیت سے ذکر کرتے ہو یہ تو بتاؤ. کہنے کہ حضرت اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے گی تو اس کے بعد میں دوسروں کی اصلاح کروں گا. کہ ہاں یہی کرنا پڑے گا, ابھی سے بڑا بننے کی سوچ رہے ہو, یعنی دیکھیے بڑا بننا, دوسروں کی اصلاح کرو گے تو تم خود ہی بڑے بننے کی سوچ, تو بڑے بننے کی نیت ہے, اپنی اصلاح اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں دوسروں کی بھی اصلاح کروں. شیخ نے پکڑ لیا, یہ تو بھائی تو کبھی ہے تمہارے اندر, اس کے ساتھ تو کوئی بھی وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا. اچھی طرح سمجھ لیجیے, بچوں کو بھی کہتا ہوں, یہ بچے جو پڑھنے والے ان کو بتاتا ہوں, یا عالموں یا عالموں یا عالموں کا ورد رکھا کرو. ہمارے حضرت نے بتایا ہے کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفین عبداللہ نے مجھے بتایا تھا کہ 101 بار ہر نماز کے بعد اور آگے پیچھے 11 بار مؤسسہ درود شریف, یا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ولا آل سیدنا محمد, اتنا بھی کافی, 11 بار درود شریف پڑھ کے ایسی اکثیر ہے میں پی ایچ ڈی تک کرتا رہا آگے کرتا. اتنی آسانیاں ہوں اور ہر ایک کو ہوتی ہیں شاید, لیکن یہ تو وظیفہ ہے, اللہ کا نام لینا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہو جائے. اس تعلق کے بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے اپنا فضل فرماتے ہیں. جادو منتر تو ہے نہیں, لیکن اگر آپ نے اس کے بعد گناہ کیا ساتھ ساتھ, غصہ کرتا ہے وہ لڑکا, سب ختم ہو جاتا ہے, اس کا اثر سارا اثر ختم ہو جائے. غصہ تو وہ چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصے سے ایمان کڑوا ہو جاتا ہے. جب ایمان کڑوا ہو گیا تو وظائف کا کیا ہوا, حشر ہوا, رہے وظائف, کچھ نہیں ہوئے. دن رات غصہ کرتے, صبح سے شام تک غصہ ہو رہا ہے. بعض غصہ آواز سے کرتے ہیں, بعض بے آواز بھی بہت سے غصے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم کو تم یہاں تکبر ہے, اس کا علاج کراؤ گے تب جا کر کہیں ہوگا یہ فائدہ, ایسے تو نہیں ہوگا. حب جا بھری ہوئی ہے تمہارے اندر, تم تو چاہتے ہو دوسروں میں, دوسروں کی طرف دماغ جا رہا تمہارا. کہیں گے حضرت کیا علاج کروں؟ کہیں گے دیکھو جہاں تمہارے معتقد رہتے ہیں عالم تھے, جہاں تمہارے معتقد جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں ایک اخروٹ کا ٹوکرا لے کر بیٹھ جاؤ اور آواز لگاؤ کہ ایک دھب لگاؤ ایک اخروٹ لیتے جاؤ. تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر, میں اور ایسا کروں, بے اختیار نکل گیا منہ سے. تو حضرت نے فرمایا ان کے شیخ نے کہ یہ کلمہ اللہ اکبر اگر کافر فرنگ 80 سالہ کہے گا تو مسلمان ہو جائے گا, لیکن تو اس کلمے کو کہنے سے کافر ہو گیا, کیونکہ تو یہ اللہ اکبر اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر میں اور ایسا کروں, تو اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتا. دیکھا آپ, یہ ہے سلوک, یہ ہے تصوف. میں آج تصوف ہی صحیح بہت ہو گیا, میک اپ اور فلاں اور شادی اور یہ. پہلے ایک زمانے میں کہتے کیا میں عرض کروں تصوف, تصوف کیا عرض کروں, یہاں موٹی موٹی چیزیں ہی غلط ہو رہی. لیکن اب سوچا کہ نہیں, تصوف ہی سیکھ ہو تو سب چیز ٹھیک ہوگی, پھر جڑ تو یہی ہے. لیکن خیر سنا ہے کہ بتا نہیں قصہ کہاں پہ کہیں اور پڑھا کہ وہ مخلص تھے, چنانچہ توبہ کی, کلمہ پڑھا, جا کے وہ گئے اور اپنا ویسے رکھا اخروٹ کا ٹوکرا اور آواز لگاتے چلے گئے. آتے نوجوان لڑکے ایک دو دھپ لگاتے اور ایک دو اخروٹ لیتے, چنانچہ ٹکڑا تو خالی ہو گیا لیکن دماغ سے بھی تکبر کا خناس نکل گیا. دیکھیں یہ ہے عملی علاج, یہ عملی علاج ہم آپ نہیں کر سکتے, یہ تو شیخ بتائے گا تبھی ہوگا. اکثر اس کی ضرورت پڑتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عملی علاج بتایا ہے بچی زیور میں, بچی زیور میں بھی حب جا کا علاج لکھا ہوا ہے. لیکن صاحب اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو موت آ جائے گی, اور اگر موت آ گئی تو اس کے ساتھ سوائے جہنم کے عذاب کے کچھ بھی نہیں. یہ سب بھول جائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, قیامت آ جائے گی اس کے خلاف. علاج نہیں کیا ہے تو, علاج کے بغیر تو یہ مرض نہیں جا سکتا. فرمایا ہے کہ حب جا کا علاج, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ باسی روٹیاں غریبوں کے ہاتھ سستے داموں بیچو, تاکہ خوب تھوتو ہو کہ کیسی بخیل ہے کہ باسی روٹی بھی کسی کو عورت کو دے رہی ہے تو پیسے لے رہی ہے. جب تھوتو ہوگی اور یہ ذلت ہوگی نفس کی تبھی جاتا ہے, اس کے بغیر یہ مرض جاتا نہیں. تو ایک علاج یہی ہے کہ اپنے تئے ملامتی کہو, اپنے کو ملامتیوں کو ویسا کام کرو. ملامتی اس کو کہتے ہیں جو گناہ تو بالکل نہ کرے, جو گناہ کرے وہ ملامتی نہیں ہے. بلکہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک زاہد تھا, جیسے وہ معتقد تھے اس کے شہر, اس شہر کے جو کمشنر امیر وغیرہ جو تھے گورنر, وہ اس کو سلام کرنے کے لیے آیا. دور سے دیکھ لیا کہ فلاں آدمی آ رہا ہے جو کہ ایک بڑا آدمی ہے. تو جیسے ہی دیکھا وہ روٹی اور ترکاری اس نے منگوائی اور جلدی جلدی بہت بڑے بڑے نوالے لے کے کھانے لگ گیا تاکہ وہ بھی دیکھ لے. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت لالچی شخص ہے کیسے کھا رہا ہے, تو اس کا اعتقاد ختم ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا. اس طرح سے اپنے اعتقاد کو ختم کروایا. یہ ہے چنانچہ کئی بزرگوں نے اس طرح سے کیا ہے. ایک بزرگ تو یہ کرتے تھے کہ شراب کے رنگ کا شربت پیالے میں اڈیل اڈیل کر پیتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شراب ہے, تاکہ اعتقاد لوگوں کا ختم ہو جائے. جیسے ایک اور بزرگ کا لطیفہ ہے, پہلے بھی سنایا ہوگا. ایک بزرگ کے بڑے معتقد ہو گئے تھے, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا, میں اور تو کہیں سے سنا نہیں سکتا. تو وہ کہیں بزرگوں اپنے مریدوں کے ساتھ چلے جا رہے تھے, مجمع بہت ہو گیا تھا, تو ان کو یہ سوجی کہ یہ اس مجمع کو ختم کرایا جائے. تو سامنے ایک دن ایسی مجمع سے نکلے, ایک دن کہا کہ مجمع, دوسرے دن پھر نکلے تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی برقع پوچھ, اس کے پاس پہنچے اور مرید سارے ہیں, اور نقاب اٹھا کے اس کو ایک بوسا دے دیا اور پھر چل دیا. اب تھو 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 ہوئی, سارے مرید چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے, کسی قدر نالائق قسم کا آدمی. ایک آدھ دو رہ گئے, ایسے موقع پہ تو چند ہی رہ جائیں گے, وہ خاص وہ تھے. تو وہ جناب وہ جب خانقاہ میں واپس پہنچے تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ تو سمجھ میں نہیں آیا آپ نے ایسا کیوں کیا. کہنے کے بھائی بہت جمع ہو گئے تھے اور اعتقاد بہت بڑھ رہا تھا, تو ان کا اعتقاد ختم کرنے کے لیے کیا, وہ میری بیوی تھی, اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تم ادھر سے آنا, میں ایسے کروں گا. تو حرام کام نہیں کیا لیکن ایسا کام کیا کہ خوب توتو. ایسے لوگ ملامتی کہلاتے ہیں, یہ علاج ہے حب جا کا, لیکن خود نہ کرنا. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس رذیلے سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائے. ہے تو ہم لوگوں میں ضرور, اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا كثيرا.